أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے؟ یعنی یہ کہ آسمان کے اندر سورج ہے، چاند ہے، یہ سب تمہاری ضرورتیں بہم پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں. سورج کی تمازت ہے جس سے تمہاری فصلیں پکتی ہیں، اسی سے ہواؤں کا نظام چل رہا ہے، بارشوں کا برسنا، یہ سارا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لیے یہ سب بستر بچھایا ہے اللہ نے اور ساری تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں. واسبغ علیکم نعمہ، اور اس نے تم پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی ہیں، پوری کر دی ہیں. ظاہرتن و باطنتن، یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں، جو باہر سے نظر آتی ہیں، دکھتی ہیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. بہت سی نعمتیں ہوئی جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہمارے وجود کے اندر کیا کچھ اللہ تعالی نے مدیت کیا ہوا ہے اس کا ہمیں پوری طرح احساس بھی نہیں. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، یہ آیت آ چکی ہے سورہ حج میں. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں، یا اللہ کے بارے میں، یا اللہ کے احکام کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں، بغیر اس کے کہ بغیر علم ان کے پاس کوئی علم ہو، ولا ہدن، نہ کوئی رہنمائی اور ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ روشن کتاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قرآن اتارا ہے، اس کی پیروی کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں، بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ جس کو پر ہم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو. اور آج کل خاص طور پر یہ لوک ورثہ اور ہماری پرانی روایات، قومی روایات، اور ہماری جو ہیں علاقے کا ایک کلچر ہے، اس کلچر کو زندہ کیا جائے، کروڑ ہر روپئے جو ہے صرف کیا جاتا ہے. اول اوکار شیطان یدعوہ الی عذاب السعیر، خاص شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں، در حقیقت یہ شیطان کی دعوت ہے، اس کی تبلیغ ہے در حقیقت جس کو انہوں نے قبول کیا ہے. یدعوہ الی عذاب السعیر، اور وہ انہیں بلا رہا ہے اس جہنم کے عذاب کی طرف. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، تابع فرمان کر دیا اپنے چہرے کو، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی یعنی، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کے روش اختیار کرے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے، مضبوط کلے کو، اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے. یہ سورہ بقرہ میں بھی الفاظ آئے تھے، آیت الکرسی کے فوراً بعد. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی تک اس کو لوٹا دیا جائے گا. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور اگر جو کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو، دلگیر نہ ہو. رہنا مرضی ہوں، میری طرف ان سب کو لوٹنا ہے، اب انہیں اچھی طرح بتا دیں گے دنیا کے اندر یہ مزے لے لیں، مزے لوٹ لیں، ثم نسترجعهم الى عذاب الغلیظ، پھر ہم انہیں کشان کشان لے آئیں گے، کھینچ کر پکڑ کر لے آئیں گے اس عذاب کی طرح جو بہت گاڑا ہے. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، جب آپ ان سے اگر آپ ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو وہ کہیں گے اللہ نے. قل الحمد للہ، کہیے الحمد للہ، ساری حمد بھی پھر اسی کی ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. للہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے. یہ لام تملیک ہے، اللہ کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً وہ غنی ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، اور حمید ہے، بڑی خوبیوں والا ہے, اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ, اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں, والبحر اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے, جیسے میں یہ مضمون سورہ کہا بھی آ چکا ہے, اللہ قال البحر مدادا لکلمات ربی ولنفذت نفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا, اگر پورا سمندر جو ہے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی سمندر ختم ہو جائے گا, لیکن یہ کہ میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے. وہی مضمون یہاں بھی آ رہا ہے, اور یہ بات ضرور کی ہے, میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملتے ہیں. ولاؤن, اب وہاں پر صرف سیاہی کا تذکرہ تھا, یہاں سیاہی کے ساتھ قلم. ولاؤن ما فی الارض من شجرۃ اقلام, اگر جتنے بھی درخت زمین میں ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں, والبحر, اور سیاہی جو ہے یہاں پہ محضور سمجھیے مدادا, اور بحر جو ہے سمندر جو ہے وہ سیاہی کی شکل اختیار کر لے, یمد من بعد سبۃ ابحر, اور اس سیاہی کو تو مزید پھیلائے اور بڑھائے, سات سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں, ما نفذت کلمات اللہ, اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے. اور یہ میں کر چکا ہوں, اس سے مراد کیا ہے کہ ہر شے جس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا ظہور ہے, تو گویا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہے کلمات اللہ ہیں. اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ احساس کرنا ممکن ہی نہیں, اور آج ہمیں آج کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے. ابھی تک بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس ایجاد کرنے کے باوجود ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئر تک تو ہم نے دیکھ لیا ہے, لیکن کائنات کا سرا ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ شروع کہاں ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے. تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا, اس کی مخلوقات کتنی ہیں. تو وہ جتنے بھی کلمات کل ہیں اگر ان کو لکھنے کے لیے تمام جو ہے زمین کے درخت وہ قلم بن جائے, اور تمام سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے, اور سات سمندر اور بھی اس میں ایڈ کر دیے جائیں, تب بھی یہ کہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز الحکیم, یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت, حکمت والا. اب یہ وقت اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت اور عظمت کا تذکرہ ہو گیا, اب اس کا جو اس کے انتظام کا معاملہ, اس کی تدبیر جو ہے ہمیں کس قدر یسر ہے, کتنی آسانی ہے, کتنی سہولت ہے اس کے لیے. یعنی اس کائنات کو جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں بھی آیا تھا, وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا, یہ آسمان اور زمین کی حفاظت اس پر کوئی بھاری نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, اس کو جو ہے اس کے تھامنے میں, اس کے چلانے میں کوئی اس کے لیے یہ کام بوجھل نہیں ہے, مضمون نہیں ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, تو اسی کو یہاں فرمایا, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ, تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی ایسے ایک نفس کا پیدا کر دینا اللہ کے لیے یہ اتنا یسیر ہے. ان اللہ سمیع بصیر, یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے. تو گویا کہ ایک ہے اللہ کی تخلیق کی وسعت و عظمت, وہ تو کلمات الہی, اور ایک ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کتنا ہلکا ہے, احمل و علیہ, یہ اس کے لیے بہت آسان ہے, یسر اور سہولت اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کو اور اس کو جو لے کر چل رہا ہے اس پر بھاری نہیں. علم قرآن اللہ یولج اللیل فی النہار, کیا کوئی دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو پرو لاتا ہے دن میں, ویولج النہار فی اللیل, اور دن کو پرو لاتا ہے رات میں. اب یہ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ڈوری ہے اور اس ڈوری کے اندر اگر آپ نے دانے ڈالے ہوئے تصویر میں, ایک سیاہ ہے, ایک سفید ہے, ایک سیاہ ایک سفید ہے, سیاہ کے بعد سفید, سفید کے بعد سیاہ, اتوا چلا جائے گا. ایک یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے, گویا کہ دن جو ہے رات میں داخل ہو رہا ہے, کبھی رات بڑھنے لگتی ہے دن گھٹنے لگتا ہے, گویا کہ دن جو ہے وہ رات کو انکروچ کر رہا ہے, رات کے حصے کو گویا کہ اس نے قبضے میں لے لیا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فروغ دیتا ہے رات کو دن میں, دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر, اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو, کل یجری الی اجل مسمی, یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اسے باخبر ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِ الْبَاطِلِ, اور یہ تو جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ سب باطل ہیں, کیونکہ حقیقت ہی نہیں. باطل اس کو کہتے ہیں جو نظر تو آئے ہو نہ, کوئی حقیقت اس کی نہ ہو, جیسے سراب پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہے نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا اور عظمت والا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ, کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں یا دریا میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر, ظاہر بات ہے ٹرانسپورٹ جو ہوتی تھی پہلے بہت بڑی وہ سمندروں میں کشتیوں سے دریاؤں میں بھی بجلی اپنی بن آیات ہوئی تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی آیات میں سے ان نفیزال قد آیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں آیات ہیں لیکن کس کے لیے؟ ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں شکر کرنے والے. صبار یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر بہت صبر کرنے والا، شکور فعول کے وزن پر ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب یہ کبھی سمندر میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک موج چڑھتی ہے اور ڈھانپ لیتی ہے انہیں جیسے کہ بادل ہو، ایسی موج آ رہی ہے گویا کہ وہ تمہارے اوپر سے گزر جائے گی، دعوا اللہ مخلصین له الدین، تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. فلما نجاهم من البر، اور جب اللہ انہیں نجات دے کر لے آتا ہے خشکی پر، فمنهم مقتصد، تو ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو بیچ کی چال پر چلتے ہیں، یعنی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ پھر شرک کی راہ اختیار کر لیتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو قول کے جھوٹے ہیں اور ناشکر ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے. لا یجزی والد عن ولده، جس دن کوئی والد اپنے بیٹے سے کسی شے کو دور نہیں کر سکے گا، بچا نہیں سکے گا کسی بھی چیز سے. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے کوئی شے دور کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے، تو باقی سارے رشتے جو ہیں اس کے بعد ساتویں ہیں. ان نواد اللہ حق، یہاں وہ آیت کی یاد آ گئی ہوگی آپ کو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، شدید ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی، جزا و سزا ہو کر رہے گی. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو تمہیں نہ دھوکے میں ڈال دے یہ دنیا کی زندگی، تم اسی کے اوپر جیت جاؤ، اسی میں مگن ہو جاؤ، اسی میں گم ہو جاؤ، تو گویا کہ یہ تمہارے لیے پھر دھوکے کی تٹی بن گئی کہ اصل زندگی سے تمہیں جو ہے ذہن جو ہے اس نے غافل کر دیا. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا وہ دھوکے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کی شان و غفاری کے حوالے سے دھوکہ نہ دے. یہ شیطان آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا غفار ہے، تم نے کیا کیا، کچھ چھوٹے سے گناہ تھوڑے سے کیے، اللہ کا اللہ کی مغفرت تو بہت وسیع ہے، خام کا کاہے کو گھبراتے ہو، کاہے کو توبہ کرتے ہو. تو یہ جو ہے اللہ کی رحیمی، اللہ کی شان و غفاری کے حوالے سے دھوکے میں دینا انسان کو. ولا یغرنکم باللہ الغرور، ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی. ساعہ اور قیامہ، اس کے فرق کو ذہن میں رکھیے، گھڑی وہ معین گھڑی جبکہ زلزلہ ہوگا اور یہ اجرام سماویہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ جو ہے روح کی گالوں، یہ ساعہ ہے جس میں کہ ہلاکت ہوگی دنیا کی آخری. اور پھر باسے بادل موت کے بعد جو دن آنا ہے وہ قیامہ ہے، قیام کہتے کھڑے ہونے کو، اس دن کھڑے ہوں گے لوگ اور حاضر ہوں گے اپنے رب کے حضور میں. تو عام طور پر ہم قیامت کا لفظ جب بولتے ہیں تو ساعت کی جگہ پر بولتے ہیں. قرآن کی جو پرٹیکولر اپنی ترجمانی دی ہے اس میں یہ ساعہ ہے، وہ گھڑی جس میں ہلچل ہوگی اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے جس کا جو نقشہ کھینچا گیا، القارعہ والقارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہ ہے الساعہ. لیکن پھر جب باسِ بادل موت کے بعد جب کھڑے ہونا ہے قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور میں، تو یہ ہوگا قیامہ، کھڑے ہونے کا دن. ان لنا عنده علم الساعة، وہ ساعت کب آگی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وینزل الغیث، وہی بارش برساتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے. وما تدری نفس، اور کوئی جان نہیں جانتی، ماذا تک سے وہ پدا، کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی. وما تدری نفس، اور کوئی جان نہیں جانتی، بے ای ارض تموت، کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی. ایک شخص ہے اپنے ملک سے صرف چند دن کے لیے کہیں باہر گیا، وہی انتقال ہو گیا، اسے کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا، سال ہر سال سے کہیں مقیم ہے، وہاں موت نہیں آئی، اور کہیں گیا ہے اور وہاں موت آ گئی، تو کوئی نہیں جانتا کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی. ان اللہ علیم الخبیر، یقین اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے. یہ جو پانچ چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں اس میں آج کا بڑا اشکال ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں جو ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اس کے دو اعتبار سے اس کو سمجھ لیجئے. اس آیت میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے. پہلی چیز میں حصر کا اسلوب ہے کہ یہ چیز صرف اللہ کو معلوم ہے. اگرچہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, پھر بھی کیونکہ حصر کا اسلوب ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ, یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم, ساتھ کا علم. اس میں بھی گویا کہ نفی ہو گئی کہ کوئی اور نہیں جانتا. دو آخری چیزوں میں بھی آئے نفی ہے, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا. اس میں بھی کہتے گوری کل نفی ہے اس کی. وما تدری نفس بھی تبوس, یہ بھی اپنی کیٹیگوریکل نفی ہے کہ نہیں کوئی جانتا, کوئی جان نہیں جانتی کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی, لیکن کیا جانتا ہے جو اس کے رسموں میں ہے. اب یہ جو نہیں لکھا کوئی اور نہیں جانتا. اس اعتبار سے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر تو اعتراض وارد ہو ہی نہیں سکتا. البتہ اعتراض اگر کچھ وارد ہوتا تو ایک حدیث پر ہوتا ہے. حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب پوچھا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے, تو اس میں سے ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ, یہ قیامت کا علم جو ہے یہ تو ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور وہاں حضور نے یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں. اس کا جو ہے جواب وہ یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے, اس کا صرف ایک پہلو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی ہے, باقی جو کچھ ہے اس کے نمعلوم کتنے پہلو ہیں, کتنا ذہین ہے, کس قدر فتیم ہے, اس کے اندر کیا اوصاف ہے, اس میں کیا صلاحیتیں ہیں, شقی ہے یا سعید ہے, نیکوکار ہوگا بدکار ہوگا, کیا پتا ہے یا ہوگا یا ہوگی. تو اس سے یہ کہ اس کی جو حدیث کا بھی معاملہ ہے اس کی بھی جو ہے اس کی توجہ موجود ہے, اس پہ کسی جھولانے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ علیم الخبیر, یقین اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے. سورۃ السجدۃ, اب یہ سورہ مبارکہ آئی ہے, یہ تین رکنوں پر مشتمل ہے, اس میں بڑا ریدم بہت تیز ہے, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حضور کی بہت محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس لیے کہ آپ کا یہ رواج, آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعے کے روز صبح فجر کی پہلی رکعت میں اس سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو جن صورتوں کے ساتھ حضور کو خاص طور پر کوئی تعلق خاطر تھا اضافی طور پر, تو اس کا بھی اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض میں آپ جو زیادہ پڑھتے تھے تو فجر کی نماز جمعے کے دن, اس میں بالعموم آپ کا یہ معمول تھا کہ سورہ سجدہ جو ہے پوری تین رکوع پوری جو ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے, اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر. یا پھر یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پہلی سورت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون, وہ دو دو رکوعوں کی صورتیں ہیں, لیکن یہ جو ہے یہ سورت خاصی طویل ہے. الف لام میم, تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, اس کتاب کا اتارا جانا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں, کوئی فریب نہیں, رب العالمین کی طرف سے ہے. ہم یقین الفطرا, کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے خود بھر لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, خود لکھ لی ہے؟ بل هو الحق من ربک, نہیں, یہ الحق ہے تیرے رب کی طرف سے. میں تم ذرا قوم ما اتاہم من نذیر, تاکہ خبردار کر دیں آپ اے نبی اس قوم کو کہ جس کے پاس کوئی نبی پہلے نہیں آیا, کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. حضرت اسماعیل سے کر اور حضرت محمد تک بڑے طویل عرصے تک کوئی نبی اس نسل میں نہیں آیا, اس قوم میں نہیں آیا. لعلہم یہتدون, آپ خبردار کریں انہیں شاید تاکہ وہ ہدایت پائیں, شاید کہ وہ ہدایت پائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام, اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے چھ دنوں میں. ثم استوى علی العرش, پھر وہ متمکن ہو گیا تخت حکومت پر, تخت پر. ما لکم من دونہ من ولی, نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں من ولی ولا شفیع, یہاں دین کا لفظ ہے مقابلے میں, اس کے خلاف, یعنی جب کہ وہ پکڑے تمہیں تمہیں سزا دینا چاہے تو اس کے اس فیصلے کے کوئی آڑے نہیں آ سکتا, نہ کوئی ولی اور نہ کوئی شفیع. افلا تتذکرون, تو کیا تم تذکر نہیں کرتے, سمجھتے نہیں ہو, عقل سے کام نہیں لیتے. یدبر الامر من السماء الى الارض, وہ تدبیر کرتا ہے امر کی آسمان سے زمین کی طرف. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں, اور اس میں ایک جو ہے ایک ہزار سال کے کا ایک نقشہ ہے جو اللہ بناتا ہے, پلاننگ ہے, یہ اللہ کا ایک دن ہے. لیکن یہ کہ ہمارے حساب سے جو ایک سال ہے اس کے لیے بھی جو لیلۃ القدر آتی ہے وہ در حقیقت وہ اس سال کا بجٹ سیشن ہے کہ اس سو ہزار سال میں سے اس سال کے اندر کیا کیا ہونا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو عالمی حکومت کا نظام ہے اس میں اس طریقے کی پلاننگ ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسان سے زمین کی طرف, فرشتے اترتے ہیں احکام کو لے کر کہ یہ کام یہاں پر ہونے ہیں, یہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے. ثم یاروں کو ملے ہوئے, پھر وہ چاہتا ہے اس کی جانب. جب یہ کام ہو گئے تو رپورٹیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں پھر پیش ہونے کے لیے جا رہی ہیں. فی یوم, اور یہ سارا معاملہ ہے ایک دن میں, مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, جس کی مقدار ہے تمہارے حساب سے جو تم گنتی کرتے ہو تو 1000 برس. اب یہ سورہ حج میں بھی آیت آ چکی ہے, ان یوم عند ربک کالف سنۃ مما تعدون, تیرے رب کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے حساب کے 1000 سال کے برابر ہے. اور یہاں بھی آ گیا کہ یہ تدبیر امر کے سلسلے میں اس کائنات میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ہر 1000 سال کے لیے اس کا ایک نقشہ بن جاتا ہے. ذالک عالم الغیب والشہادت, وہ ہے وہ ہستی ہے جاننے والی ہر چھپی چیز کی اور ہر سامنے کی چیز کی, العزیز جو زبردست ہے, اور رحیم رحم فرمانے والی ہے, الذی احسن کل شیء, جس نے کہ جو شے بنائی اللہ, کل شیء خلقہ, جو شے بھی اس نے بنائی بہت خوبصورت بنائی, بہت عمدہ بنائی, اس کی خلقت میں کوئی نقص نہیں دکھا سکتے, کہیں کوئی کوتاہی نہیں دکھا سکتے. وہ بدا خلق الانسان من طین, اور انسان کی تخلیق کا آغاز کیا گارے سے. یہ تخلیق کا آغاز تو گارے سے ہوا, یا تو یہ کہ وہ آدم کی تخلیق بھی ہے جو اس مراحل سے ہو کر گزری ہے, تو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں, یا جیسے کہ میں نے سورہ مومنین کے شروع میں عرض کیا کہ خود ہر انسان کی بھی تخلیق ہو رہی ہے, اس کا بھی اصل تو ہے کہ باپ کے جسم میں جو نطفہ بن رہا ہے تو وہ بھی تو ظاہر بات ہے کہ زمینی جو غذا ہے, اور وہ مٹی کی کشید جو ہے وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کا نطفہ بنتا ہے. لیکن اس کے بعد ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر یہ جو نسل چلی ہے آدم کی علیہ الصلوۃ والسلام, اب یہ چلی ہے اس بے قدر پانی کی کہ نچڑا ہوا پانی جو ہے سلالۃ من ماء مہین, اس سے اب یہ نسل آگے چل رہی ہے. پہلا مرحلہ آدم کا مٹی سے آدم تک, اب آدم سے آگے جو تناسل کا معاملہ چل رہا ہے نو انسانی کا, ریپروڈکشن جس نظام سے ہو رہی ہے اس کا یہ نسل جو ہے اس میں یہ ذریعہ بن رہا ہے. سما سموا ہو و نفق فیہ من روحہ, اب یہاں سما جو آ رہا ہے گویا کہ نسل انسانی میں سے جو بھی کوئی ایک بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نوک پلک سنوار دیتا ہے, وہ نفق فیہ من روحہ, اور اس میں پھر پھونکتا ہے اپنی روح سے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حدیث نبوی سے جو بڑی پختہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس میں یہ ہے کہ 40 دن نطفے کی شکل ہے, 40 دن مضغہ ہے بلکہ درمیان میں علقہ ہے, اور پھر 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. وجہ کا فی الگ وجاد الکم السمع والابصار والافئدہ, اور اس نے تمہیں لیے بنا دی ہے کان بھی اور آنکھیں بھی, اور تمہیں عقل بھی دی ہے یا دل بھی, جو بھی چاہے کہہ رہے, اس لیے کہ دل کی بھی ایک عقل ہے اور ایک عقل حیوانی ہے. قلیلا ما تشکرون, بہت ہی کم ہے جو شکر تم کرتے ہو. وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید, اور یہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں دل ہو جائیں گے, رل مل جائیں گے, مٹی ہو کے مٹی میں مل جائیں گے, تحلیل ہو جائیں گے. اور آج تک وہ نوجوان کہے گا جب اس کے تو ایٹم جو ہے وہ بھی منتشر ہو گئے, اس کے الیکٹرانس بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں گئے, اب اسی کے جسم سے کھاد بن گئی ہے, وہ جس کا جسم کھاد بن گیا ہے, اور وہ کھاد جو ہے وہ پلانٹس کے اندر آ گئی ہے, وہ پلانٹس جو ہے وہ بکری میں کھا لیے ہیں, اور بکری سے کہیں سے کہاں پہنچ گئے, کیسے جمع ہوں گے اس کا اجزاء. وہ کالی اجزاء جللنا فی الارض, جب ہم زمین کے اندر دل ہو جائیں گے, کھوئے جائیں گے, اجنا لفی خلق جدید, کیا پھر ہمیں ایک نئی تکلیف جو ہے عطا ہو جائے گی. بل ہند لکھائے رب ہند کافروں, حقیقت میں یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی کرتوت کیا ہے. ظاہر بات ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے لیے خلوص اور محبت ہے, اور دل گا بل رہیس, تو اسے یہ بھی یقین ہوگا میرا پروردگار بھی مجھ پر شفقت فرمائے گا, رحم فرمائے گا. آپ اگر مخلص ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت کی امید ہوگی, کہ پھر تو انسان ملنا چاہے گا. یہ لوگ انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کا, اعتراض یہ کرنا کیسے ہو سکتا ہے, کیسے پیدا ہو سکتے ہیں, حالانکہ دونوں کو یہ دیکھیں کہ اگر تمہیں وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا. تو تمہیں پہلے بھی پیدا کیا, زمین سے اجزاء آئے ہیں, سارے ایٹم وہیں سے آئے ہیں, وہیں سے ہو کر تمہارے وجود جو ہے وہ بنا ہے. ان یہ توفات میں لگتے موت الجیب کھیلا بکوں, کہہ دیجیے کہ تمہیں قبض کر لے گا وہ فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے, جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے. ثم الی ربک ترجعون, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. ولو ترى اذ المجرمون ناقصوا رؤوسهم, اور کاش کہ تم دیکھ سکو وہ منظر جبکہ یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر ڈالے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے. ربنا ابصرنا وسمعنا, وہ کہنے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا, حقیقت ہم پر منکشف ہو گئی, اب ہم نے سن لیا, ہر بات جو ہے ہم نے پا لی, فرجینا, تو ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے. نعمل صالحا, اب ہم نیک عمل کریں گے. انا موقنون, اب ہمیں یقین آ گیا. ایمان کیا, ایمان سے بھی آگے کی بات, اب تو پورا یقین ہمیں حاصل ہو گیا. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها, اگر اسی طرح ہم نے ہدایت دینی ہوتی پردے اٹھا کر کہ دنیا ہی میں ہم سب کو جو ہے ہدایت دے دیتے. اب فائدہ جو ہے, اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اب تو جزا کا وقت ہے یہ, اب وہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولكن حق القول مني, لیکن میری طرف سے تو یہ میرا فیصلہ جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے, پختہ ہے, ثابت ہو چکا ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ میں جہنمی تو میں نے بنائی ہے نا, پھر اس کے لیے بھی مجھے ایندھن چاہیے. تو اب تو یہ کہ تم لوگ اس کا ایندھن بنو گے, اب تمہیں جنات اور انسان جو دو بھی تھے, جو باغی تھے ہمارے, اب ان کو اس جہنم کے اندر جھونک کر رہے گے. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, اب چکھ میں بڑا مزہ اس چیز کا جو تم نے آج کے دن کی ملاقات کا انکار کیا یا اسے نظر انداز کیے رکھا. اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ, ہم نے بھی اب تمہیں نظر انداز کر دیا, اب ہم سے بات نہ کرو. رات کل لمول, اب ہم سے بات نہ کرو. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب ہمیشہ بھی والا عذاب چکھو. اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا, میری ایمان رکھنے والے تو ہماری آیات پر وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے, نصیحت کی جاتی ہے, انہیں سنائی جاتی ہے, خرگوش سجدن, وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. سبح بحمد ربہم, اور وہ اپنے پروردگار کے ہم کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون, اور وہ گھمنڈ نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے. یہ آیت ہے, سجدہ ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, رات کے اوقات میں ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں, علیحدہ رہتے ہیں. رات کو یبیتون لربہم سجدن وقیاماً, ایک تو وہ شخص ہے جو ساری رات پاس ہوتا رہتا ہے, اور ایک وہ جو وقفے وقفے سے اٹھتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, کبھی کھڑا ہے کبھی سجدہ کر رہا ہے. تو ان کے پہلو جو ہے وہ ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا, اپنے رب کو بلا پکارتے رہتے ہیں, دعا کرتے رہتے ہیں اپنے رب سے, خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی. انہیں امید بھی ہوتی ہے, لالچ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, مغفرت فرمائے, لیکن ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پھر وہ خرچ کرتے ہیں ہماری رضا دل کے لیے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ, تو کسی جان کو نہیں معلوم, کسی انسان کو نہیں معلوم کیا کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے واسطے. یعنی جنت میں ہم نے کیا کچھ چھپایا ہوا ہے ان کے لیے, کوئی نہیں جانتا. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, کوئی نہیں جانتا. اسی مضمون کو اصل میں حضور نے ادا کیا ہے کہ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر, باقی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کا بھی اثر حقیقت تو وہاں کھلے گی, لیکن پھر بھی یہ تو ابتدائی نزول ہے, پہلی مہمان نوازی ان چیزوں سے ہے جن کا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے, جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اصل نعمت اس جنت کی ہے وہ تو یہ, فلا تعلم نفس, کوئی نہیں جانتا کیا کچھ چھپایا گیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے, کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان. جزام بما کانوا یعملون, وہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا. اب امن خانہ مومن کا من خانہ فاسق, تو بڑا ایک شخص کہ جو مومن ہے کیا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے فاسق ہو, کیا ان کا انجام برابر ہوگا؟ لا یستوون, نہیں نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے, فلہم جنات الماوا, ان کے لیے تو وہ باغات ہیں جہاں ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا. نزولم بما کانوا یعملون, اور یہ ہوگی ان کی ابتدائی مہمان نوازی. نزول عربی میں کہتے ہیں مہمان جیسی آئے, نزیل اترا ہے وہ اپنی سواری سے, گھوڑے سے آیا ہے, اونٹ پر آیا ہے, آپ کے دروازے کے سامنے آ کر وہ اترا ہے, اونٹ کو بٹھایا ہے, اسے اترا ہے, یا آج کار سے اتر رہا ہے. تو اب یہ نزیل ہے اس وقت, اس نزیل کے لیے نزول فوری طور پر, موسم کے اعتبار سے ٹھنڈا ہے یا گرم ہے آپ فوری طور پر لاتے ہیں, یہ نزول ہے. پھر وہ اب آپ کے پاس ٹھہر گیا ہے, آپ نے اس لیے کمرے کا بندوبست کیا ہے, وہ وہاں پر اس نے استراحت کی ہے, اب آپ نے اہتمام کے ساتھ اس کے لیے کھانا تیار کروایا, یہ ضیافت ضیف اب بنا ہے وہ. تو جیسے آیا ہے وہ نذیر ہے, اور جب گھر میں آپ کو ٹھہر گیا تو اب ضیف ہے, ادھر ضیافت ہوگی. تو وہ چیزیں جو ہے مالا عین الرات ولا عذر سمعت وما خطر على قلب بشر, یہ اصل میں ضیافت خداوندی ہے, اور یہ نذیر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس تفصیل سے آیا ہے. محمد نبینہ فسکوف ماواہ بندار, اور جو لوگ سرکش تھے اور جنہوں نے نافرمانی کی تھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کلما ارادوا یخرجوا منہا, جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل بھاگیں, کوئی بھی فیحا, پھر انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا. وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون, اور ان سے کہا جائے گا چکھو مزا اس عذاب کا, آگ کے عذاب کا جس کو تم بھٹلاتے رہے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ ہے آیت نمبر 21 اس سورہ مبارکہ کی, اور آیت نمبر 41 تھی سورہ الروم کی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ہم لوگوں کے کرتوتوں کے کچھ اعمال کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں, شاید کہیں جاگ جائیں, ہوش میں آ جائیں اور یہ لوٹ آئیں, پلٹ آئیں, توبہ کریں. یہاں فرمایا ہم لازمن انہیں چکھائیں گے مزہ چھوٹے عذاب کا, ادنا عذاب الادنا دون العذاب الاکبر, اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے. لعلہم یرجعون, شاید کہ یہ جاگ جائیں, شاید کہ ہوش میں آ جائیں, شاید کہ لوٹ جائیں, شاید کہ توبہ کریں. یہ بات جو ہے آ چکی ہے کہ رسول جب بھی بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی تنبیہات کا سلسلہ آتا تھا تاکہ لوگ بیدار ہوں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی گئی اب اس کے رب کی آیات کے حوالے سے پھر بھی اس نے اعراض کیا. یعنی یہ تو نصیحت کوئی کر رہا ہے, وہ اپنا جو فلسفہ بگاڑ رہا ہے, یا کوئی اپنی عقل لڑا رہا ہے, اپنی منطق لڑا رہا ہے, اس لیے کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کر رہا ہے, پھر اس سے اعراض کرے. ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی, اور یہ جملہ معتزلہ بیچ میں آیا ہے کہ اے نبی آپ بالکل شک میں نہ رہیے اس کی ملنے سے یا اس کی ملاقات سے. اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ شب معراج میں حضرت موسیٰ سے بھی حضور کی ملاقات ہوئی تھی, اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ موسیٰ ہی سے ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہ کیجیے. لیکن زیادہ جو قرین قیاس ہے, جو سیاق و سباق کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے, وہ یہ ہے تو اے نبی آپ بالکل کوئی شک نہ رکھیں اس بات میں کہ جو کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی وہ واقعی اللہ کی طرف سے تھی. کتاب کا ملنا اللہ کی طرف سے تھا, اور اس قرآن کا ملنا جو آپ کو ملی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور حضور سے کتاب کرتے ہوئے بھی در حقیقت یہاں پر ہوئے سکون جو ہے وہ لوگوں سے ہے. کہ تم کوئی شک نہ کرو کہ تورات اللہ نے بھی دی تھی حضرت موسیٰ کو, اور قرآن اللہ ہی نے دیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ, اور اس کو ہم نے ٹھہرایا تھا, بنا دیا تھا ہدایت رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا مِلَمَّا صَبَرُوا, اور ان میں سے پھر ہم نے ایسے امام اٹھائے, پیشوا اٹھائے, رہنما اٹھائے کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے تھے, رہنمائی کرتے تھے, تورات کی تعلیم کرتے تھے, تورات کو سمجھاتے تھے, نیکی کا حکم دیتے تھے, امر بالمعروف نہی منکر کرتے تھے, لما صبر. لیکن یہ کام جو کر سکتے تھے جب خود صبر کی روش اختیار کر لے. اگر آدمی اپنی تمام توانائیاں قوتیں زیادہ سے زیادہ عیش, زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے پر کرے گا تو وقت کہاں سے لائے گا ان کاموں کے لیے. اور اس کام کے لیے تو ظاہر بات ہے آپ کو بدی پر کسی کو روکنا ہے نہیں منکر کرنا ہے تو کوئی صبر بھی کرنا پڑے گا, کوئی مصیبت بھی آئے گی, کوئی تکلیف بھی آئے گی, تو آپ کو ستائے گا نہیں, گالیاں دے گا. اور اگر حکومت کے خلاف آپ نے کوئی بات کہی ہے تو حکومت آپ کو سزا دے گی. لہٰذا صبر کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے. وجعلنا منهم ائمۃً یهدون بأمرنا, اب ہر شخص کے ہم میں سے یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, اگر بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگ ایسے اٹھا دیے جن کی یہ تعریف کی جا رہی ہے, جعلنا منهم ائمۃً یهدون بأمرنا لما صبروا, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس امت مسلمہ میں اسی کام کے کرنے والے بن جائیں تاکہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں, حق کی طرف دعوت دیں. لیکن اس کے لیے اپنے لیے صبر اختیار کرنا ضروری ہے, کم سے کم اپنا جو ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ رکھیں تاکہ یہ کہ ہم اپنا وقت اسپیئر کر سکیں, جس کو تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ الاوقات, اوقات فارغ نہیں کریں گے اپنے, سارا وقت لگا ہوا ہے آپ پیسہ کمانے میں, اس لیے کہ اس کے ایک خاص قسم کا معیار زندگی بنا لیا ہے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے اب جتنا کچھ آپ کو چاہیے اب دن رات ایک کریں گے تو آپ اپنے اس معیار زندگی کو مینٹین کر سکتے ہیں. گویا کہ اب ہم اس معیار زندگی کو پوج رہے ہیں, ہمارے پاس اب وقت ہی نہیں, صلاحیت کہاں لگائیں, کس کس وقت میں لگائیں, کیا کام کریں. لیکن صبر کی روش ہوگی اور پھر قرآن مجید کے ساتھ وہ تعلق ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں, بڑی قوتیں کی ہیں, مسجود ملائک بنایا ہے, اللہ کے کریشن کا کلائمیکس ہے یہ, تو اللہ تعالیٰ کی یہ سمجھیے کہ تخلیق کا نقطۂ عروج ہے, تو اس کے لیے صلاحیتیں ہیں. آدمی ارادہ کر لے, ہمت کرے, فیصلہ کر لے, تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. وجعلنا من ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ایک تو یہ کہ صبر کرے اور ہماری آیات کے اوپر پورا یقین ہو. ان ربک ھو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے. اولم یہد لہم کما ہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوئی ان کی رہنمائی کے لیے, ان کو سبق دکھانے کے لیے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی ہی نسلوں کو جو ہے ہلاک کیا ہے کہ وہ جو پھرتے تھے اپنی مساکن میں اپنے شہروں میں, اور ایک مفہوم یہ کہ جن میں اب یہ پھر رہے ہیں, یہ جاتے ہیں اور سمود کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں. خبر آئی ہے کہ کوئی برطانوی سیاست جو ہے وہ محقق انہوں نے وہ ڈیڈ سی میں اس کے ساحل کے ساتھ ہی اور پانی کے نیچے وہ آثار موجود ہیں اس شہر کے کہ جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. تو خبر میں یہ ہے کہ قرآن اور تورات کی جو بات ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے, لیکن وہ بستی کا میرا بھی طالب لگائی گمان نہیں تھا کہ وہ جو ہے اصل میں سمندر کے اندر آ چکی ہے, اور شاید اسی لیے ڈیڈ سی اس کا نام ہو کہ پورے پورے شہر جو ہیں بڑے ہوئے وہ اس کے اندر بھنس گئے ہیں, اور گویا کہ سب کے سب اسی کے اندر جو ہے ان کی قبر بن گئی ہے, وہ پانی کی قبر کے اندر وہ دفن ہوئے ہیں. بارہ یہ تمام چیزیں جو ہیں تم پھرتے ہو آتے ہو جاتے ہو انہیں لوگوں کے مساکن کے اندر تم پھر رہے ہو. ان فی ذلک آیات افلا یسمعون. اس میں یقین نشانیاں ہیں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے, سنتے نہیں ہو. اولم یرونا نسوق الماء الی الارض الجرز. کیا یہ دیکھتے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہانک کر دے رہے ہیں ایسی زمین کی طرف جو چٹکل پڑی ہے, بے آب و گیا ہے. پنکھ جو بھی ذرائع تاکہ منو اناب ہوں وانچس ہوں, پھر ہم اس کے ذریعے سے اس پانی میں کھیتی اگا دیتے ہیں کہ جس میں سے کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی اور خود یہ بھی. افلا یبصرون. تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں. وہ یقینا متا حاضر فتح ان کنتم صادقین. اور وہ یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ, اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اے مسلمانوں یہ قیامت یا آغاز یہ کب آئے گا. کل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم. یعنی یہ جو فیصلے کا دن ہوگا پھر اس دن کافروں کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوگا. ایمان لانا غیب میں اب جبکہ وہ حقائق جو ہیں وہ غیب کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں تب وہ مفید ہے, لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا اور جب تمام حقائق جو ہیں وہ نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے, یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون, اور پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دے گی کہ اب وہ کوئی توبہ کر لیں یا کوئی اپنی اصلاح کر لیں. فارغ عنہم. نبی آپ ان سے اعراض فرمائیے, ان سے درگزر کیجیے, ان کی باتوں پر زیادہ نہ جائیے. منتظر انہم منتظرون. آپ بھی انتظار کیجیے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اب اس کے بعد آ گئی ہے سورہ احزاب. آٹھ سورتیں مکی اب ختم ہو گئی, سورۃ الفرقان, سورۃ الشعراء, سورۃ النمل, سورۃ القصص, پھر سورۃ العنکبوت, سورۃ الروم, سورۃ اللقمان اور سورۃ السجدہ. اب یہ سورت ہے واحد, اور یہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح, اس کا جوڑا ہے سورہ نور کے جو ہم پڑھ چکے ہیں. پہلے 14 سورتوں کے بعد ایک سورت آئی مدنی سورہ نور, اب 8 مکی سورتوں کے بعد ایک سورت آئی ہے یہ سورہ احزاب. اور اتنی گہری مناسبت ان کے مضامین میں, معاشرتی احکام, زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ایک سال پہلے نازل ہوئی ہے سورہ نور سے. یہ سن 5 زمانہ نزول ہے, وہ سن 6 زمانہ نزول ہے. چنانچہ یہ معاشرتی احکام آئے ہیں ان میں بھی آپ کو تفصیل ملے گی کہ پردے کے ابتدائی احکام اس صورت میں آئے ہیں, اور پردے کے ابتدائی احکام سے مراد کیا ہے, گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورت کو کیا کرنا ہے, مسلمان عورت کو کیا کرنا ہے, گھر سے باہر کا پردہ کیا ہے. لیکن گھر کے اندر جو پردہ ہے سطر ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کوئی یہ سورہ نور کے اندر جو ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے محرم کون کون ہیں, گھر میں کون آ سکتا ہے, باقی سب جو ہے نامحرم. وہ گھروں میں ہمارا جو نظام بنا تھا کہ بیٹھک باہر ہوتی تھی, جو بھی مہمان آیا تو آیا باہر سے آئے گا, جب بھی جائے گا باہر کا ایک مردانہ حصہ ہے مکان کا, پھر وہ جوڑی ہوتی تھی, جوڑی میں سے اندر پھر جانا ہے, خواتین آئیں گی تو اندر جائیں گی, باقی مرد جو ہے وہ باہر سے اندر نکلیں گے. ہمارے یہاں کی وہ مکس جو ہے وہ معاشرت نہیں تھی, مخلوط معاشرت نہیں تھی. تو اس میں یہ ہے کہ جو نامحرم ہے وہ باہر رہیں گے, باہر بیٹھیں گے بیٹھیں گے, اور جو محرم ہے وہ اندر جا سکتا ہے. اس جو گھر کی خاتون ہے, خاتون خانہ ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا بھتیجا ہے, اس کا بھانجا ہے, اس کے والد ہیں, اس کا چچا ہے, وہ ہے ٹھیک ہے, وہ محرم ہے, وہ گھر کے اندر جا سکتے. یہ سارے احکام اس میں دیے گئے. سورہ نور کا اور سورہ احزاب کا ایک فرق یہ ہے کہ سورہ احزاب میں اگرچہ جنگ کے معاملے میں کچھ تذکرہ تو ہے, لیکن کسی جنگ کا وہاں پر ذکر موجود نہیں. خلافت قائم کرنے کا معاملہ ہے, وہ آیا ہے کہ خلافت اب قائم ہوگی, لیکن خلافت کے قیام کے لیے جو اصل ٹرمن پوائنٹ تھا وہ جنگ احزاب تھی, غزوہ احزاب, اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ احزاب میں ہے. تو اس طریقے سے دونوں صورتیں باہم بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آیت نمبر 33 وہاں کی عظیم ترین آیت ہے, اللہ نور سماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. یہ جو آیت ہے پوری وہ عظیم ترین آیت ہے ایمان کی حقیقت پر. اور ٹھیک 33 آیت اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ ایمان حقیقی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کی شخصیت میں کیا اوصاف پیدا ہوتے ہیں. وہ 10 اوصاف مردوں اور عورتوں کے ذمن میں دوہرا دوہرا کر آئے ہیں, وہ اس سورہ مبارکہ میں نمبر 33 آیت میں ہے. اس میں ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ اگر سے اس کے جو دو رکوع ہیں دوسرا اور تیسرا وہ ایک ہے اپنے مضمون میں اور اس کے اندر غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے. پہلا رکوع جو ہے وہ پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملے گا, جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ توبہ کے اندر بھی کہ پہلا رکوع پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملتا تھا, اس کے مضامین جو ہے اس کے ساتھ ملتے تھے. درمیان میں جو ہے دو رکوع آ گئے تھے کہ جو ایک سال پہلے نازل ہوئے, جو کہ یعنی فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے, لیکن اس کے بعد وہ نازل ہوئے سن 9 کے اندر, اس کے اندر جو ہے وہ پہلا رکوع کی 6 آیات اور اس کے بعد پھر چوتھا اور پانچواں رکوع, بالکل وہی آپ کو تفصیل یہاں ملے گی. اس میں جو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ خاص جو موضوع ہوتا ہے کسی سورت کا اس سے متعلق آیات کو پہلے نکال کر رکھ دیتے ہیں, جیسے سورہ انفال میں بھی ہم نے دیکھا یہ سنور قالین انفال پورے انفال اللہ و رسول, اگر کہ وہاں پھر بات کو چھوڑ دیا گیا تو جا کر وہ سورت کے وسط میں مضمون آ رہا ہے. اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت زینب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ حضرت زینب جو ہے اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائش پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید ابن حارثہ سے. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا, تو محبت بہت تھی حضور کو حضرت زید ابن حارثہ سے. لیکن یہ ہے کہ ایک تو منہ بولا بیٹے کی کا قرآن میں نفی آ گئی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اسلام میں اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں, بیٹا تو وہی ہے کہ جو آپ کے صلب سے ہے. دوسرے یہ کہ اب منہ بولے بیٹے کی بیوی جب حضرت زید نے طلاق دی تو آیا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے, کیا وہ محرمات ابدیہ میں سے ہے؟ تو عرب میں رواج یہ تھا کہ چونکہ منہ بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اصلی بیٹا ہے, تو جیسے یہ کہ جو مسلمی بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر اسے طلاق دے دی ہو یا فرقی بیٹا فوت ہو گیا ہو تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اس سے وہ شخص شادی کر سکتا ہو, شوہر جو فوت ہو گیا ہے یا جس نے طلاق دی اس کا باپ. تو یہاں پر اس میں بڑا طوفان اٹھا, بلکہ یہ کہ حضور کو خود اندیشہ تھا. حضور نے ایک طرح سے کہہ کے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں. زینب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے گھرانے کی, بنو ہاشم کی خاندان سے تعلق رکھنے والی, اور حضرت جو زید ابن حارثہ تھے ان پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا, تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی, ان کا ایک مزاج تھا, ان کی روایات تھی. لیکن بہرحال حضرت زینب نے حضور کی فرمائش پر وہ نکاح کر لیا, لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا. حضرت زینب انہیں زینب قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری اس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے, یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بٹھانا چاہیے, شوہر سے جس طریقے سے اس کا ادب ہونا چاہیے, وہ نہیں کر سکی حضرت زینب. لہذا حضرت زینب ابن حارثہ جو ہے متواتر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے, مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کو طلاق دے دوں. حضور روکتے تھے کہ ایک تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی, وہ تو اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھی, نہ گھر والے آمادہ تھے, لیکن میرے کہنے سے شادی کر لی انہوں نے. اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا داغ لگے گا ان کے اوپر اور صدمہ ہوگا, تو حضور روکتے رہے. لیکن شاید یہ بھی دن آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نے خاص طور زید نے طلاق دے ہی دی تو پھر زینب کی دلجوئی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود پھر ان سے شادی کروں, لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ میں نے تو زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا تھا, تو اس حوالے سے تو اسکینڈل بن جائے گا اور پورے لوگ جو ہیں دشمن کے موجود ہیں, مارے آستین منافقین بھی موجود تھے, وہ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے میرے خلاف. یہ ہے پس منظر جو پہلے رکوع میں آ رہا ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیں. میں آپ کو کہتا ہوں اطاعت امر صرف حکم دینے کو نہیں کہتے بلکہ مشورے کو بھی کہتے ہیں, اور اطاعت صرف کسی کا حکم ماننے کو نہیں کہتے, کسی کی بات کو وزن دینا توجہ سے سننا یہ بھی اس میں شامل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین, آپ ان کافروں اور منافقین کی بات کا دھیان نہ کریں. ان اللہ تعالیٰ علیما حکیما, یقیناً اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے. وَتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، اور پہلی کیجیے اس کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے واقف ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توقل کیجیے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہے کافی ہے آپ کے توکل کے لیے، آپ کے لیے سہارا. یعنی یہ کہ آپ لوگوں کی جو پروپیگنڈا ہوگا اس کا اندیشہ ہے آپ کو، اس کا بالکل دھیان نہ کیجیے. ماں جعل اللہ للنبی من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے، کسی کے سینے میں، کسی کے پیٹ میں. یہاں پہ جوف جو ہے خالی جگہ کو کہتے ہیں، تو سینے کے اندر، کیونکہ یہ کیویٹی کہلاتی ہے، چیسٹ کیویٹی، اور پھر دوسری جو ہے ابڈومینل کیویٹی ہے، تو اس میں دو دل نہیں رکھے ہیں، دل ایک ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے گویا کہ بات کہی جا رہی ہے، کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دل ہے، ہمارے دل یکجا ہو گئے ہیں، دل سے دل مل گیا، لیکن اگر دل رہتا ہے ایک ہی رہتا ہے انسان کا اپنا دل. لیکن اسی طریقے سے کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہوتی، ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہے، اور کسی شخص کا بیٹا جو ہے بیٹا وہی ہوتا ہے جس کی سلب سے پیدا ہوا. باقی یہ کہ منہ بولا بیٹا جو بیٹا نہیں بن جاتا. وہاں جا رہا ازواج اکم اللہ، اور نئی اللہ نے بنایا ہے تمہاری ان بیویوں کو، اللہ تو ظاہر بھولنا کہ جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو. یا زہار کا مضمون سورہ مجادلہ میں آئے گا. عربوں میں رواج یہ تھا کہ بہت ناراض ہو گئے بیوی سے، کہہ دیا تم تو میری ماں کی طرح ہو، گویا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے. طلاق پہ مغلظ کا بھی مغلظ در مغلظ طلاق ہو گئی، اب وہ کسی طرح بھی اس کے لیے اس سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں. یہ زہار جو ہے ماں بنا دیا، کہہ دیا کہ ماں بن گئی تو گویا کہ ماں بن گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ ماں نہیں بنتی، ماں تو وہی ہے. جیسے کہ فرمایا وہ ماں جالا ازواج کو بلائی تو ظاہری بن ہو ان مہاتے ہیں، جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کے مانند یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو میرے لیے، تو وہ تمہارے وہ اللہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی. وہ ماں جالا ادعیاکم ابناءکم، نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری منہ کی باتیں ہیں، منہ سے تم نے وہ جملہ کہہ دیا. تم تو میری ماں کی مانند ہو، ماں کی پیٹھ کے مانند ہو، اور اسی طریقے سے کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو، بیٹا تو وہی ہوگا. واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق فرما رہا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے. ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ، باپوں کے نام کے ساتھ. چنانچہ یہ حکم ہے، اگر آپ نے کسی کو لے لیا ہے کہ اپنے بھتیجے کو بھانجے کو آپ کے یہاں اولاد نہیں ہے، تو بہت سے مسائل آ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں اس کے باپ کی جگہ تاکہ اس کو پتہ نہ چلے. چھوٹے سے بچے کو لے آئے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اصل والدین نہیں ہیں، میرے والدین تو وہ تھے، بڑا ہم کو معلوم ہوگا. تو ایک جو ایک سمجھیے کہ سائیکولوجیکل شاک جو پہنچتا ہے، اس سے بچانے کے لیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نام درج کروا دیں وہاں پر، اور اس کا نام بلدیے کسی کے. لیکن نہیں، یہ حرام مطلق ہے. قرآن مجید کا صاف حکم ہے، قول یہ ادعوہم لآبائہم، ان کا جن ان کو پکارو ان کے نام، ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے. اسی لیے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد، اس لیے کہ حضور نے اپنا بنایا ہوا تھا متمنا اور وہ بولا بیٹا. یہ آیت جب نازل ہوئی تو پھر اب وہ رہ گئے زید ابن حارثہ، دوبارہ وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے. ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، یہی زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر تم جانتے نہیں ان کے باپ کو، کہیں کوئی بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ کہیں مل گیا ہے، معلوم نہیں نہ اس کو ہوش تھا، یہ ایسا ہوا ہے پارٹیشن کے وقت بہت ہوا ہے، پوری گاڑی جو ہے آ رہی تھی، سب قسم جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، کوئی بچہ کہیں پر زندہ مل گیا ہے، اور ایسے لوگ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک ساتھ سے لاہور میں، اب ان کو کسی نے لے کر پال لیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ معلوم نہیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. نہیں ہے کہ تم اس کے باپ کا نام نہیں جانتے. اخبارکم، وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے، اور وہ تمہارے رفیق ہیں، تمہارے موالی ہیں. ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، لیکن جو کچھ تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو بھی کچھ تم اپنے دلوں سے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے تو اس پر یقین اللہ تعالیٰ جو حساب دے گا. وقال اللہ غفور الرحیم، اور یقین اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یقین نبی جو ہے اے ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، زیادہ جو ہے حقدار ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کرے، حضور کے کام سے محبت رکھے. وہ ازواج ہوں ان مہات ہوں، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر یہ سمجھیے کہ گویا کہ محذوف یہ ہے کہ وہ ابو الحم، یعنی حضور جو ہے رسول جو ہے وہ ان کے لیے بمنزلہ باپ ہے. اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کی حیثیت سے, جیسے کہ فرمایا گیا روا جو ہے وہ ماں کو ہم ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. اسی لیے ہم ام المومنین حضرت عائشہ, ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ, ام المومنین حضرت صفرہ, تو یہ تمام جو ہے صفیہ ہیں, تو یہ سب کی سب جو ہے ام المومنین. تو النبی اولاد المومنین من انفسہم وہو اب لہم, ان کے لیے باپ کے درجے میں ہیں. بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قائد تھے وہ تو اس کے سپڑتے بھی تھے اس کو, وہ ازواج ہو امہات ہوں, اور اس کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. وہ اولی الارحام بعضہم اولاد بعضہم فی کتاب اللہ, باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں, جو سگے بہن بھائی ہیں, رحمی جن کے رشتے ہیں, وہ اللہ کی کتاب میں شریعت میں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں. یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ انفال کے لیے آخری آیت کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا سلوک کرو کرو, انصاری اور مہاجر بھائی بن گئے تھے, انہیں اپنی زندگی میں اپنے گھر تقسیم کر دیے یا اپنی دکانیں تقسیم کر دی, وہ ٹھیک ہے زندگی میں جو بھی تم چاہو, اللہ انتفر اللہ علیہ, تم اپنے بندوں کے ساتھ جو خیر بھی کرنا چاہو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کرو, لیکن وراثت میں بھائی باتیں نہیں بولے, بھائی کا کوئی حصہ نہیں, وہ بولا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں. اور وہ جو بنا دیے گئے تھے انصاری اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی, وہ بھائی چارہ جو ہے وہ بھی وراثت میں نہیں چلے گا, وراثت جو ہے وہ تو جو اصل رحمی رشتے ہیں انہیں رہے گا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ, اہل ایمان اور اہل اور مہاجرین ان سب کا معاملہ یہی ہے, اللہ ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا, ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرو, بھلائی کرو, ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم اگر کچھ ہبا کرنا چاہتے ہیں ہبا کر سکتے ہو, یہ سارے کام ہو سکتے ہیں, لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں. کان اگال کفیل کتاب مستورہ, یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں, اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جو آ چکی ہیں بلکہ یہ کہ تورات میں بھی ہوں گی, لیکن سورہ نساء میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں, اسی طریقے سے سورہ انفال میں بھی آ چکی ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, اور یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا انبیاء سے ایک میثاق, یہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں 81 اور 82 نمبر 81-82 آیات ہیں یہ, اس میں ہم نے میثاق لیا تھا, میثاق النبیین وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ, آپ سے بھی لیا تھا اور نوح سے بھی لیا تھا, وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اللہ ابن مریم سے, وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ان سب سے ہم نے بڑا نارا قول قرار دیا تھا, میثاق لیا تھا. یہ ذکر ہوتا ہے سورہ آل عمران میں. اور یہاں بھی نوٹ کیجئے, اگر ہم یہ نہ مانیں تو یہ ارواح کا معاملہ ایک علیحدہ وجود ہے اور یہ پہلے پیدا کر دیے گئے تھے, تو میثاق کب لیا گیا, ان سب کو کیسے جمع کیا گیا؟ وہ تو ایک میثاق کے ادس جو ہے تمام ارواح سے لیا گیا رسط الرب کو, پھر ان میں سے جو وہ تھے جنہیں نبوت ملنے والی تھی, روح محمد بھی موجود تھی اور روح ابراہیم بھی تھی, روح عیسیٰ بھی تھی, یہ سارے ارواح تھی, ان سے پھر ایک ایڈیشنل جو میثاق لیا گیا. وہ یہ بات تو جب تک کہ آپ روحانی وجود کا علیحدہ سے ہونا اس کو تسلیم نہیں کرتے, تو قرآن مجید کے سارے مضامین میں تو کہیں استعارہ ہے, استعارہ استعارہ رہ جائے گا, تو کوئی حقیقت ثابت نہیں رہے گی. اصل صادقین ان سب کے ہی کہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں, اور گویا کہ آگے محدود ہے بڑے کاغذین اور ان کس بھی ہیں, اور جو جھوٹے ہیں ان سے ان کے جھوٹ کے بارے میں سوال کر لے, تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پوچھ گچھ کر لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں. وعد ان کافرین عذاب علیما, اور یقیناً اس نے کافروں کے لیے بہت دردناک آپ تیار کیا ہوا ہے. یہ پہلا رکوع یہاں پر ختم ہو گیا, یہ 8 آیات کا ہے, اس کے بعد اب یہ مضمون چلے گا 2 رکوعوں کے بعد چل کر دوسرے تیسرے بعد چوتھے رکوع کے ساتھ. ابھی یہ صرف اس کی تمہید ہے کہ اگر آپ ان کافروں کا اور منافقین کا تو اسکینڈل بن جائے گا, تو یہ ہو جائے گا, تو وہ ہو جائے گا, اس کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیے, جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیجیے, آپ کے لیے وہ نکاح کرنے میں قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تو گویا کہ آپ کو حکم دے دیا, اس لیے کہ وہ آ جائے گا کہ ہم نے تو وہ شادی آپ کی کر دی ہے, ہمارے حکم سے یہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح جو طے پا چکا ہے. اس کے بعد 2 رکوع جو ہے ان میں ذکر ہو رہا ہے غزوہ احزاب کا, ہمارے پاس 4 منٹ ہے, تو غزوہ احزاب کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں, باقی اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل. یہ غزوہ ہوا ہے 5 میں, اور اس کے لیے جو ہے بڑا اہتمام ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ بنو نضیر جو نکال دیے گئے تھے مدینے سے, اور وہ پھر جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے, اب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی, انہیں ستاتی تھی یاد مدینے کی, وہ واپس آنا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لے, تو انہوں نے پھر یہ ہے, اور اس میں خاص طور پر وہ ابو عامر راہب جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر, انہوں نے جو ہے بڑی محنت کر کے صرف قریش کو آمادہ کیا کہ وہ حملہ کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل تھے غطفان وغیرہ ان کو آمادہ کیا. تو یہ ایک وجہ سمجھیے کہ متحدہ محاذ بن کر گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی, 12,000 کی فوج, جو عرب میں یوں سمجھیے کہ یہ کوئی انہونی سی بات تھی کہ کوئی اتنی بھی قوت, وہ شمال سے بھی آئے, جنوب سے بھی آئے, اور مغرب سے بھی آئے, مشرق سے بھی آئے. اس کا نقشہ بعد میں جب ہم پڑھیں گے تو کھل جائے گا. اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینہ کو, محاصرہ کر کے پڑ گئے. اتنی بڑی فوج حضور کے پاس کل اس وقت جو تعداد بنتی تھی 3,000 کی تھی مدینہ کے اندر, جن میں کے منافقین بھی تھے. اور دوسری یہ کہ عقب میں وہ بنو قریظہ بھی موجود تھے, ایک قبیلہ بڑے طاقتور قبیلہ تھا, بڑا قبیلہ تھا, ان کی گلیاں تھیں, ان کے قلعے تھے, وہ موجود تھے. اب پیچھے وہ موجود ہیں, اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غداری کریں, جیسے کہ اس سے پہلے بنو قینقاع نے کی یا بنو نضیر نے کی, اس وقت وہ غداری کریں گے. اور اس کی خبریں بھی مل گئی تھی کہ سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور باہر سے وہ لشکر آ گیا ہے. دو طرف مدینے کے حرات ہیں, چٹانے ہیں, لاویری سے آپ پتھر ہیں اور چکنے ہیں, ان کے اوپر نہ اونٹ چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا دوڑ سکتا ہے. تو یہ جو حرات ہیں مدینے کے دو طرف, وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروٹیکشن جو ہے مدینہ کو ملی ہوئی ہے. اب دو طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے یہ عقب میں جو ہے یہ بنو قریظہ کی گلیاں تھیں, اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے لشکر آ کر جو ہے انہوں نے جو حملہ کرنا تھا. تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ مشورہ کیا حضور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے, اتنا بڑی فوج آ گئی ہے, تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں جو ایران میں یہ رواج ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے ہم خندق کھود لیتے ہیں, تاکہ اس خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلانگ مار کے آئے گا خندق میں سے اس کو عبور کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آرام ہے. ایک ایک کر کے آئیں گے, 10-10 آئیں گے, ایک دم پورا لشکر جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دوڑا کر تو نہیں آ سکتے. تو اس حوالے سے پھر خندق کھودی گئی, بہت ہی یعنی رسد کم تھا, فاقوں کا فاقے لوگوں کو ہو رہے تھے, دو دو تین تین دن کے کھانے کو کچھ نہیں ملا, سردی شدید تھی. اس موسم میں پھر طے ہوا کہ خندق کھودو, تو مسلمان خندق بھی کھود رہے تھے. اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ بنو قریظہ بھی بغاوت پر اور مذہبی پر آمادہ ہیں. یعنی ہر اعتبار سے یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے صبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوفناک صورت پیدا کر دی. اگرچہ اس کے بعد ہوا کیا, اس میں یہ ہے کہ ایک حضرت نعیم تھے ابو مسعود الاشجعی, نعیم بن ابن مسعود الاشجعی, انہوں نے ایک بڑی تدبیر کی, حضور سے آ کر اجازت بھی دی. اشجعی قبیلے کے تھے, وہ باہر کے تھے, مدینے کے نہیں تھے, کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے مابین کچھ آپس میں بد اعتمادی پیدا کر دوں. بنو قریظہ کے پاس گئے کہ دیکھو تم یہاں رہتے ہو, یہ تو باہر سے آئے ہیں, فرق کریں اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو تم ختم کر دو گے, لیکن یہ بھی سنو کہ اگر برعکس ہو گیا 10%, 20%, 30% تو امکان ہے کہ نہیں, تو تم کیا کرو گے, تمہیں تو یہاں رہنا ہے, پھر محمد کے ساتھ پھر تمہارا معاملہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو تم ایسے کرو کہ ان سے مانگو کہ کچھ لوگ آسٹریلیز تمہیں دیں اپنے, تاکہ ان کو یقین یہ رہے, تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھریں گے نہیں, جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ مدد کرنے کا, اور تمہارا جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, یہ نعیم جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے. انہوں نے وہ مطالبہ کیا ان سے قریش سے, اور وہ جو لشکر باہر پڑے ہوئے تھے 12,000 کے, کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہمیں اعتماد رہے, ہمارے پاس وہ رہیں گے ہاسٹیلز کی حیثیت سے, کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے. ادھر سے جا کے ان سے کہا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے ہیں, وہ تو تمہارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے, تم شادی مانگ رہے ہیں. اور اس طریقے سے ان کے مابین جو ہے وہ ایک فرکشن پیدا کر دی, بے بد اعتمادی پیدا کر دی. ایک تو یہ تدبیر ہوئی, دوسرے یہ کہ سب سارے امتحان پورا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا, اہل ایمان بھی ثابت ہو گئے, ثابت قدم یہ لوگ ہیں, اور منافقین کا بھی جو خود سے باطن تھا ان کی زبانوں پر آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی, وہ آندھی ایسی آئی, جھکڑ ایسا آیا کہ وہ لشکر جو تھا اس کے خیمے اڑ گئے, جہاں دیگیں تلی ہوئی تھی چولہوں کے اوپر آگ لگ گئی اور اس سے ایک افراتفری پیدا ہوئی. اس کے نتیجے میں وہ لشکر انہوں نے وہاں سے کیمپ اٹھایا چلے گئے. باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی, لیکن اللہ نے بس امتحان جو ہے ایک شریف مسلمانوں کا لے لیا. اب اس کے بارے میں ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم اس کا مطالعہ کریں گے. بارک اللہ علی علیکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم.